بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. حمد و ثنا اور ہما قسم کی عظمت اور کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، ان دونوں جہانوں پر جس کی حکومت ہے، اسی کا قبضہ اور اقتدار ہے، پوری کائنات اس کی مشیت کے تابع ہے، ہر قسم کا اختیار اور ہر عمل کا تصرف اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، جو ازل سے ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، اور ابد تک رہے گا جس کی کوئی انتہا نہیں. جس ذات نے ہماری ہدایت کے لیے جبریل امین کو بار بار آسمانوں سے اس زمین کی طرف بھیجا، ہر لحظہ ہمارے لیے پیغام بھیجے، ہدایتیں بھیجی، اور زمین والوں کی رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء کی بعثت کے ذریعے اپنی خلق پر اپنی حجت قائم کر دی، وہی ذات باری تعالی ہر قسم کی تعریف کے لائق ہے، کیونکہ ہر قسم کی تعریف اسی کا حق ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف پسند ہے، اور وہ اپنے کلام پاک میں خود اپنی تعریف کرتا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ تعریف صرف اللہ کے لیے ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم المداحین فحثوا فی افواههم التراب، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ تمہارے سامنے بیٹھ کے تمہاری تعریف کر رہا ہے، تو اس کے منہ کو مٹی سے بھر دو، تاکہ اس کا منہ بند ہو جائے. اس لیے کہ تعریف تو اللہ کا حق ہے، حمد و ثنا تو اللہ کے لیے ہے. انسان اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، اس کے اسباب و وسائل اللہ نے مہیا کیے ہیں. لہذا بالآخر ہر قسم کی تعریف کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے بالخصوص ہماری ہدایت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے صراط مستقیم بالکل واضح کر دیا، پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی وحی کی ترجمانی کی، اور بالآخر یہ فرما گئے کہ توقف فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا، تمہارے بیچ جو کچھ میں چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم اسے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے، بس شرط یہ ہے کہ اس چیز کو تھامے رہو جو کچھ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک، بسنتی، اور دوسرا میری سنت ہے، جو اس قرآن کی تعبیر ہے، قرآن کا فہم میری سنت کے بغیر ممکن نہیں ہے. لا یفترقان، قرآن و حدیث کبھی جدا نہیں ہو سکتے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں جدا نہیں کر سکتی، یہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے، اور ساتھ ساتھ رہ کر لوگوں کی ہدایت کا کام کریں گے. اور اگر ان میں افتراق ڈال دیا گیا، قرآن کو سنت سے الگ کر لیا گیا، اور سنت کو قرآن سے دور کر دیا گیا، یہ گمراہی کی بہت بڑی اساس ہے. کچھ لوگوں کی گمراہی کا آغاز اسی نقطے سے ہوتا ہے کہ وہ قرآن کو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے ذریعے نہیں، بلکہ اپنی ذاتی سوچ اور ذاتی رائے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال فی القرآن برأیہ فَإِنْ أَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ. اس قرآن کے بارے میں جو شخص اپنی رائے استعمال کرے گا اس کی رائے اگر درست بھی ہو گئی تو پھر بھی وہ غلط ہے. کتاب اللہ کے فہم کے لیے سب سے بڑی بنیاد اللہ کے پیغمبر کی سنت. اس لیے ہدایت پر صرف وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں رسول اللہ ان کی سنت ہوگی. اس کے علاوہ ذاتی سوچ کسی کی کتنی عظیم ہو اور حلقہ کتنا وسیع ہو لیکن اگر یہ دو بنیادیں نہیں ہوں گی, ان دو اللہ کی نعمتوں سے اگر وہ تہی دست ہے تو وہ گمراہ ہے. لہذا صحیح اور سچے دین کے فہم کے لیے اللہ کی کتاب اور اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیغمبر کی سنت ضروری ہے. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہوتے, اللہ کی وحی آتی, ہم پیغمبر علیہ السلام کو دیکھ رہے ہوتے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کہ جس میں مبارک میں کھچاؤ آ چکا ہے اور پسینہ اس طرح بہ رہا ہے جیسے پرنالے سے پانی بہتا ہے, ہم سمجھ لیتے کہ وحی اتر رہی ہے. نبی علیہ السلام ہمارے درمیان ہوتے مگر نہ اس وحی کو ہم سن سکتے تھے اور نہ اس وحی کا ہمیں ادراک ہوتا تھا. جب وحی نازل ہو چکی ہوتی تو ہماری اولی کوشش یہ ہوتی کہ اب دیکھیں اللہ کے پیغمبر عمل کیا کرتے. بس جو عمل آپ کرتے وہ عمل ہم کر لیتے اور سمجھ لیتے کہ اسی عمل کے ذریعے اس وحی کو ہم نے قبول کر لیا اور اختیار کر لیا جو وحی نازل ہو چکی ہے. یعنی صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ آسمان سے اترنے والی وحی, اس کی تعبیر, اس کی تفسیر, اس کا مفہوم, اس کا معنی اللہ کے پیغمبر کا عمل ہے اور اللہ کے پیغمبر کی سنت. یہ دین ہے. جو اس دین کو اختیار کر لے گا اور اختیار کر لینے کے بعد جو مراحل کی ترتیب ہے اس پر چلتا رہے گا تو بالآخر اللہ رب العزت اسے اس دین کو اختیار کرنے کے نتائج دنیا میں بھی عطا فرما دے گا اور قیامت کے دن بھی. فرمایا کہ والذین یمسکون بالکتاب, جو لوگ الکتاب کو تھام لیتے ہیں, الکتاب اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے, الکتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جو قرآن و حدیث کو تھام لیتے ہیں, کتاب کا لفظ قرآن پر بھی بولا گیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے فرمان پر بھی بولا گیا ہے, جو قرآن و حدیث کو تھام لیتے ہیں وہ اقام الصلاۃ اور صحیح معنی میں نماز قائم کر لیتے ہیں, ان کی نماز میں کوئی کوتاہی نہیں, اس کے شرائط, اس کی مواصفات, اس کے آداب اور اس کے اوقات کے محافظ ہوتے ہیں, نماز کو ضائع نہیں کرتے بلکہ نماز کو ادا کرتے ہیں. تو فرمایا کہ انما لا نضيع اجر المصلحین, تو ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مصلح ہیں, اصلاح کرنے والے, اور ایسے لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے, ان کو بے پناہ اجر دیں گے, دنیا کے نتائج دیں گے اور آخرت کا اجر عظیم دیں گے. ان دو باتوں پر, ایک قرآن و حدیث کو تھام لینے پر اور دوسرا صحیح معنی میں نظام نماز قائم کر لینے پر, ان کو نماز کا فہم ہو, ان کو نماز کا طریقہ معلوم ہو, نماز کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اعمال صالحہ میں کسی عمل کے ترک کو ہم کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے ترک کو. ترک صلاح ہمارے نزدیک اجماعی طور پہ کفر تھا. یہ نماز ایک منہج اور عقیدہ ہے اور نماز جو ہے وہ بندے کا اصل امتحان ہے. لہذا صحیح معنی میں اس کو قائم کرنے والا اصل مصلحانہ کردار ادا کر سکتا ہے. امت کی اصلاح, امت کے نظام کی اصلاح, سیاست کی اصلاح, معیشت کی اصلاح, اگر معاشرہ شرک کی دلدل میں ہو تو توحید پر لانا, بدعات کے اندھیرے ہوں تو اللہ کے پیغمبر کی سنت کی رہنمائی, یہ سارے کام وہی کر سکتا ہے جس میں یہ دو خوبیاں ہوں گی, ایک تمسک بالکتاب کی اور دوسرا صحیح معنی میں نماز قائم کرنے کی. اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں, کسی شخص کا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ساتھ صحیح تمسک نہ ہو یا اس کی نماز صحیح نہ ہو, تو میرے بھائیو اور دوستو قرآن کی یہ نص اس بات پر شاہد ہے کہ اس شخص سے کوئی توقع نہیں اصلاح کی. یا تو کہیے کہ قرآن غلط ہے, نعوذ باللہ. اگر قرآن پر ایمان ہے تو اصلاح کا نظام جو ہے وہ ان دو شرائط پر قائم ہے، ایک تمسک بالکتاب و سنت اور دوسرا صحیح معنی میں نماز. صحابہ کرام میں بھی یہ معیار نافذ تھا، کسی کو پرکھنا ہوتا، کسی کو چیک کرنا ہوتا تو اس کی نماز دیکھا کرتے تھے. آج بھی اسی کو معیار بنا لیجئے، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بڑے بڑے فنکار، شوق داباز اور بہروپیے جو آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ پر وار کرتے ہیں، اس کے وار سے آپ بچ سکیں گے، ان کی الغار سے آپ بچ سکیں گے. کیونکہ نماز جو ہے وہ فرق کرنے والی ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی کو معیار بنایا. تو قرآن حکیم کی آیت اصلاح کی دو شرائط ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، ایک سچا قرآن و حدیث کے ساتھ تمسک اور دوسرا اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق نماز. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام جو ہے وہ ایک مربوط زنجیر کی مانند ہے، جس کا سب سے پہلا کڑا جو ہے وہ نماز ہے، اور سب سے آخری کڑا جو ہے وہ حاکمیت کا ہے. تو حاکمیت کے منصب پر فائز ہو کر اصلاح کا کام کرنے والا وہی کامیاب ہے جو کم از کم اس پہلے کڑے پر اور اس کے معیار پر پورا اترنے والا، اور وہ نماز. سیاست کے جن اندھے میدانوں میں آپ تکرے مارتے پھر رہے تو کم از کم ان کی نماز ہی چیک کر لو. یہ بڑے بڑے زعما اور بڑی بڑی اسلامی جماعتوں کے قائدین، کم از کم وہ دیکھ لو کہ نمازی بھی ہیں یا نہیں، اور نماز پڑھتے ہیں تو کیسی پڑھتے. لیکن ہماری غیرت اور شرعی سوچ دن بدن مردہ ہوتی جا رہی. اللہ رب العزت نے چن کر ہمیں ہیرے اور جواہرات دیے اور ہمارے دامن کو ہیروں اور جواہرات سے بھر دیا، لیکن ہم ان ہیروں کو ٹھکرا کر، ان جواہرات کو ٹھکرا کر دوسروں سے کھوٹی اٹھنیاں اور چونیاں چوری کر رہے ہیں، وہ بھی بالکل کھوٹی، جس کی کوئی قیمت نہیں. کبھی کسی کے دم چلے اور کبھی کسی کے دم چلے، کبھی کسی کا ساتھ دے رہے ہیں، کبھی کسی کا ساتھ دے رہے ہیں، سیاسی میدان میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. حالانکہ میرے بھائیو، جماعت اہل حدیث کا جو سیاسی عمل ہے، جو سیاسی کردار ہے، اس کی بنیاد تعلق باللہ اور قرآن و حدیث کے ساتھ تمسک اور اللہ کے پیغمبر کی سنت کی اتباع ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ ہمارا منحج، یہ ہماری دعوت، اس سے آگے کچھ نہیں. مربجہ سیاست اور یہ مربجہ قیادت ہمارے نزدیک کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقیدہ دیا، توحید کا فہم دیا، قرآن و حدیث دیا، اس سے بڑا کون ہے؟ اس سے اونچا کون ہو سکتا ہے؟ ہم کن مفادات کی خاطر اپنے منحج سے بغاوت کر کے ایسے لوگوں کے ساتھ منسلک ہونے کی کوشش کرتے ہیں جن کے پاس نہ عقیدہ، نہ منحج، نہ اللہ کے پیغمبر کی سنت، نہ قرآن و حدیث کے ساتھ تمسک، نہ نماز، نہ روزہ. آپ لوگ یہ جانتے نہیں کہ قیامت کے دن دنیاوی تعلقات پر بھی بات پرس ہوگی؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ حقیقت ببانگے سہل بیان کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے وہ اپنے تعلقات کو پرکھنا ہے. دوستی کس سے ہے اور ناراضگی کس سے ہے؟ یہ عقیدہ الولا والبراء بڑا اہم عقیدہ ہے. اگر کوئی دوستی اور محبت کے قابل ہے اور اس سے دنیاوی اسباب کی بنا پر آپ ناراضگی مول لے لیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر یہ ناراضگی تین دن سے بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا، تمہارے اعمال آسمان کی طرف جائیں گے، اللہ قبول نہیں کرے گا، لٹکے رہیں گے، معلق رہیں گے، کیونکہ اعتقادی مسئلہ ہے. اور اگر ایسے بدعقیدہ لوگ جو ناراضگی اور نفرت کے قابل ہیں ان سے آپ محض دنیاوی چودراہٹ کی خاطر تعلق استوار کرتے ہیں تو قیامت کے دن بات پرس ہوگی، کیونکہ یہ تعلق جنازہ ہے آپ کے عقیدے کا، کوئی شرعی غیرت نہیں. اللہ پاک نے تو قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، لا تجد قوما، ایک قوم کا ذکر کیا کہ ایسی قوم زمین کی پشت میں کہیں ہے ہی نہیں جو اللہ کو مانتی ہو، اللہ کے رسول کو مانتی ہو، روز آخرت کو مانتی ہو اور دوستی کر لے ان سے جو اللہ کے دشمن ہیں. ایسی قوم کا وجود ہی نہیں. اگر ایسی قوم آپ کو نظر آئے تو ضرور اس کے ایمان باللہ میں شک ہوگا، کہیں نہ کہیں انحراف موجود ہے، کہیں نہ کہیں کڑی اور ٹیڑھ پن موجود ہے. لیکن اگر اللہ پر خالص ایمان ہوگا
تو اپنے منہج کے ساتھ وفاداری کرنے والا ہوگا اور ان دنیاوی علائق کو ٹھوکر مار دینے والا ہوگا. اس کو ایک اہم اعتقادی مسئلہ سمجھیے میرے دوستو اور بھائیو. بات انہی موجودہ حالات کی بنا پر ہو رہی ہے. کل آپ نے اپنا 50واں یوم آزادی منایا لیکن سیاسی اعتبار سے آپ بالکل مفلوق اور مفلوج ہیں. یہاں عقیدہ ولا اور برا نام کی کوئی چیز نہیں اور اس کا کوئی فہم اور شعور نہیں. یقیناً آزادی ایک نعمت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور یہ ملک پاکستان یہ تو ہمارے بزرگوں کی تمناؤں اور ان کی دعاؤں, ان کے خون اور جدوجہد سے آزاد ہوا. تاریخ اس بات کو ثابت کر کے دکھائے گی کہ پاکستان کے اصل بانی جو ہیں وہ اہل حدیث ہیں. جناح صاحب تو حقوق مسلم کی بات کرتے تھے, مولانا فضل اللہ وزیر آبادی رحمہ اللہ جنہوں نے ان سے ملاقات کی اور مشورہ دیا کہ آپ حقوق کی بات نہ کریں, علیحدہ ریاست کی بات کریں. حمایت آپ کو بہت مل گئی, لوگ بہت آپ کے ساتھ ہیں. حقوق کی بات نہ کریں, علیحدہ مملکت کی بات کریں. انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ علیحدہ مملکت اگر ہمیں مل بھی گئی, علیحدہ ریاست مل بھی گئی, تو اسے سنبھالا کیسے جائے گا, یہاں تو وسائل نام کی کوئی چیز نہیں. انہوں نے فرمایا کہ علیحدہ مملکت حاصل کر لو, چاہے وہ ایک چار پائی کے برابر ہو, اور اگر علیحدہ ریاست مل گئی تو اندر حکومت آپ کرنا, سرحدوں کی نگرانی کے لیے ہمیں چھوڑ دینا, یہ کام ہم انجام دیں گے. بارڈر کی نگرانی ہم کریں گے, اگر کوئی آنچ آ گئی تو ہم قصوروار ہیں. یہ پاکستان کی فکر, اس فکر کی اساس کیا ہے؟ اس فکر کی اساس یہ نہیں ہے کہ آزاد ہونے کا معنی مادر فکر آزادی. کل ہم نے سڑکوں میں عجیب مظاہرے دیکھے کہ مرد ناچ رہے, اللہ اکبر, یہ آزادی ہے. آزادی کی نعمت کو تو تم سے زیادہ یہودیوں نے سمجھ لیا تھا. جب اللہ کے پیغمبر مدینے میں پہنچے تو دیکھا کہ یہودی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھے. فرمایا کہ ما هذا الصوم, یہ روزہ کیا ہے؟ تو یہودیوں نے کہا کہ هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه واغرق فرعون وآله, کہ آج کے دن اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی تھی, آزادی دی تھی فرعون کی غلامی سے, اور فرعون کو غرق کر دیا تھا. نصومہ شکرن, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آج کے دن روزہ رکھتے ہیں. آج کا دن ایک نبی اور اس کی امت کی آزادی کا دن ہے. آج کا دن ایک طاغوت کی بربادی کا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اخونا, موسیٰ تو ہمارا بھائی ہے, اس کا اصل تعلق تو ہم سے ہے, ان یہودیوں سے کیا تعلق؟ یہ اپنے آپ کو قوم موسیٰ سمجھتے ہیں لیکن موسیٰ کے منہج سے کوسوں دور ہیں. لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا, اے اللہ یہودیوں پر لعنتیں برسا, عیسائیوں پر لعنتیں برسا کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لی. موسیٰ علیہ السلام واحد تھے, یہ مشرک ہیں, ان کا ان سے کیا واسطہ؟ توحید کے تعلق سے موسیٰ ہمارا بھائی ہے, لہذا آج کے دن روزے کے اصل حقدار جو ہیں وہ ہم ہیں. فرمایا کہ ہم روزہ رکھیں گے اور یہودی ایک رکھتے ہیں, ہم دو رکھیں گے تاکہ ان کی مخالفت کی جائے. تو آزادی کی نعمت کو اور آزادی پر کیا کرنا چاہیے, یہ آج کے مسلمانوں سے زیادہ اللہ کے پیغمبر کے دور کے یہودی جانتے تھے. یعنی مرد ہو کے ناچنا برسرے آن, سنا ہے کہ یہ عورتوں کا سیل ہے, یہ آزادی کا حق ہے اور یہ آزادی پر خوشی کا معنی ہے. کسی شریعت سے اس کو ثابت کیا جائے اور کسی اخلاقی ڈکشنری سے ہمیں دکھایا جائے کہ یہ آزادی کی بنیاد اور یہ آزاد قوموں کے وسیلے ہیں. آزادی ایک نعمت ہے, کن معنوں میں؟ کہ آزاد ہو کے اطمینان اور سکون کے ساتھ بلا خوف و خطر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی, اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ کیا جائے گا, اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے گا. مل کر وہ کام جو ایک کافر کی غلامی میں ممکن نہیں, وہ کام آزاد ہو کر کریں گے. اب کافر کی غلامی میں رہتے ہوئے اللہ کی حدیں قائم نہیں ہو سکتی، اللہ کا قانون نافذ نہیں ہو سکتا. اگر ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو کافر آپ کے راستے میں حائل ہوگا، یہ ممکن نہیں. لہذا ان تمام امور کی انجام دہی کے لیے آزاد فضا، آزاد سرزمین اللہ تعالیٰ کی چوٹی کی نعمت ہے. لیکن اس نعمت کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کا دین، وہ اللہ کی حاکمیت، حدود اللہ کا نفاذ، اللہ کے قانون کی تطبیق. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ سب کچھ حاصل نہ ہو سکا. ان شب و روز کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ قوم اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہوتی گئی، اور وہ جماعت جس کا اصل سیاسی کردار ہے وہ جماعت بھی مختلف بھول بھلیوں میں کھو کر رہی، جس کو اللہ نے ہیرے جواہرات دیے لیکن انہیں وہ یک طرف پھینک کر اٹھنیاں اور چونیاں کھوٹی چوری کرنے کی کوشش کر رہی. کسی کی امیدوں کا مرکز مسلم لیگ ہے، کسی کی امیدوں کا مرکز پیپلز پارٹی ہے، کسی کی امیدوں کا مرکز جماعت اسلامی ہے، حالانکہ پاکستان کی سیاسی بساط پر موجود تمام جماعتیں اور تمام جماعتوں کے قائدین دین کا شعور نہیں رکھتے. اصلاح کا کام تو ان دو بنیادوں پر قائم ہے، ایک تمسک بالکتاب و سنت اور دوسرا صحیح معنی میں نماز. ایک شخص اہل حدیث کا مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے تو بڑا فخر ہے فلاں جماعت کے ساتھ میں اس کا ہمدرد ہوں، اس کا رکن ہوں، اور یہ اور وہ، اور مجھے اپنے قائد کی صلاحیتوں میں بڑا فخر ہے، اور وہ تو میرا امیر ہے، اور وہ تو فلاں ہے، اور وہ تو فلاں ہے، اپنی جان قربان کر دوں گا، اپنا مال قربان کر دوں گا. میں نے کہا مرنا اور جینا حق ہے، صرف مجھے یہ لکھ کر دے دو کہ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ میرا امیر پڑھائے گا. تیار نہیں ہوا. اسے معلوم کہ جنازہ اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق نہیں ہو. اللہ کے بندو، جب نماز نہیں تو باقی کیا توقع ہے؟ یا تو کہو کہ قرآن غلط کہہ رہے، ہم اپنی راہیں خود متعین کریں گے. لیکن اگر قرآن پر ایمان ہے اور ایمان لائے بغیر گزارا بھی نہیں، تو میرے دوست اور بھائیوں، جب تک یہ دو بنیادیں درست نہیں ہوں گی، اس وقت تک کوئی قائد اور کوئی جماعت شرعی معیار میں پورا نہیں گزر سکتی. پھر کس کا ساتھ دے اور کس کا ساتھ نہ دے؟ پھر بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کو پہچانیں. ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمارا کردار انابت اللہ، تعلق باللہ، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، دین کو اختیار کرنا اور اس دین کی دعوت کو عام کرنا، یہ ہمارا کردار ہے. لوگ کہتے ہیں اس سے کیا ہو، یہ دعوت دیتے رہو گے، دعوت دعوت دعوت، کیا فائدہ؟ نتائج کب آئیں گے؟ تو میرے بھائی، نتائج آپ کے ہاتھ میں نہیں. یہ بھی بڑی اہم سوچنے کی چیز ہے کہ ہر شخص یہ سوچے اور طے کرے کہ نتائج یا کامیابی یا ناکامی انسانوں کے ہاتھ میں ہے یا پروردگار کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر. میرے بھائی، کامیابی دینے والا اللہ ہے، اور اللہ کامیابی تبھی دے گا جب وہ تم سے راضی ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام ہر ایرے گہرے سے نہیں لیتا، نہ ہی یہ قانون الہی. وہ تو وقت کے تواغیت سے ٹکر لینے کے لیے پاکیزان قوم والوں، تمہارے بیچ میں نے 40 سال گزارے ہیں، ان 40 سالوں میں کوئی ایک منٹ، کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک سیکنڈ ایسا بتاؤ کہ میں نے تو غلط کام کیا ہو. ایسی پاکیزہ روحیں منتخب ہوتی ہیں اللہ کی توحید کا کام کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی اقامت کا کام کرنے کے لیے، کہ ان 40 سالوں کے ایک ایک لمحے کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، کوئی ایک لمحہ ثابت کرو کہ میں نے کسی موقع پر تو غلط کام کیا ہو. ایسے لوگوں کا کام ہے اللہ کا دین قائم کرنا. راجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دی ہوئی بنیادوں پر اس دین کو قائم کیا. دین کہاں کہاں پہنچ گیا، پوری زندگی دعوت اور جہاد کے منحج پر قائم رہے. کبھی یہ نہیں سوچا کہ آج کا یہ دور دو عظیم پاوروں کا دور ہے، ایک سلطنت فارس ہے کسرا کی بادشاہت، دوسرا سلطنت روما ہے کیسر کی بادشاہت. ان کا اس زمین پر توتی بولتا ہے، تجارتیں ان کی، معیشت ان کی، پالیسیاں ان کے، قانون اس کے، لیکن قربان جاؤ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا، ٹاٹ کی بوریوں پر بیٹھنے والا ایک دن بھی نہ کسرا کی طرف دیکھتا ہے، نہ کیسر کی طرف دیکھتا ہے، نہ ان کے نظام کی طرف، نہ ان کے قانون کی طرف. اور آج یہ لوگ سپاہ کے مالک، فوج کے مالک، اسلحے کے مالک، وسائل کے مالک، ایٹمی طاقت، اور امریکہ کے غلام امریکہ سے تھر تھر کانپنے والے. حالانکہ ایک کیسر اور کسرا کی حکومت اتنی بڑی تھی جیسے آج چین، امریکہ اور روس کو اکٹھا کر لیا جائے تو ایک حکومت بنتی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی طرف جھانک کر نہیں دیکھا کہ ان کی سیاست کیا ہے، ان کا نظام کیا ہے، ان کا منہج کیا ہے، آخر یہ کیوں کامیاب ہے، ان کی معیشت اس قدر مستحکم کیوں ہے. کبھی ان کی طرف جھانک کر نہیں دیکھا. وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ ہم سے کمتر ہیں، ہم ان سے اونچے ہیں. توحید کی بنیاد پر ہمارا ان سے کیا تعلق. ہاں اگر ہم اپنے دین کے ساتھ وفادار ہوں گے، منہج کے ساتھ وفا کرنے والے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قلبی اخلاص کو دیکھ لے گا تو اس عالم کفر کی جو اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اس کو تاخ کو تاراج کر دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. اللہ اس پر قادر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے کے چلے گئے کہ کیسر بھی برباد ہو جائے گا، کسرا بھی برباد ہو جائے گا. جب آپ نے یہ خبر دی تو ظاہری طور پر اس خبر کی تکمیل کے حالات نہیں تھے. اللہ کے پیغمبر صحابہ کے ساتھ خندق کھود رہے مدینے کے ارد گرد، اور عالم کفر تمام تتھوں کو ملا کر مسلمانوں پر آخری وار کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. اور نبی اسلام بڑے مسکینی کے عالم میں پیٹ میں بھوک ہے، پتھر بندے ہوئے ہیں، خندق کھود رہے ہیں کہ ہم ان سے بچ جائیں، ہمارے گھر ان سے بچ جائیں، ہمارے بچے بچ جائیں، ہماری عورتیں بچ جائیں. کتنا مسکینی کا دور. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب ایک چٹان کو توڑنے کے لیے آپ نے دو بار کیے، فرمایا کہ یہ پہلا بار کسرا کی پشت پر ہے اور دوسرا بار کیسر کی پشت پر ہے. اللہ کے پیغمبر جانتے تھے کہ یہ منہجی لوگ، یہ میری جماعت، ایسی جماعت جہاں بھی ہوگی اللہ تعالیٰ ضرور کامیابیاں دے گی. لہذا ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اپنے منہج کے ساتھ وفاداری کریں، اللہ سے دعائیں کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اب دعا سلاح المومن، دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار. ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مکمل صلح کر لیں. مکمل صلح، مکمل صلح کا معنی یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو چیک کریں اور ہر گناہ سے توبہ کریں. یہ نہیں کہ جو گناہ ہمارا من پسند ہے اس سے ہم کرنی کترا رہے ہیں کہ یہ کام کرتا رہوں، اور جس گناہ پر ہماری طبیعت مائل نہیں ہے ان سے ہم توبہ کرتے پھریں. یہ توبہ کا نفاق قابل قبول نہیں ہے. کھڑی توبہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبہ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف سچی اور خالص توبہ کرو، پوری صلح کر لو اللہ کے ساتھ، اور صحیح معنی میں تعلق اللہ کے ساتھ، تعلق باللہ. یہ اصلی پیار ہے ہمارا، تعلق باللہ. کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ رب العزت جب اپنی جماعت کا، اپنے بندوں کا یہ تعلق دیکھے گا تو ضرور کامیابی دے گا. کل کہیں بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق قائم کر کے اللہ تعالیٰ سے جو چاہے منگوا لو، جو چاہے کام کروا لو. بات یہ ہے کہ تعلق سچا ہونا چاہیے. رب اشعث اخبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. کچھ بندے سر خاک آلود ہیں، کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے ہیں، اور پاؤں درد و غبار سے اٹے پڑے ہیں. مدفوع بالابواب، دروازوں پر جاتے ہیں تو لوگ دھکے دے کر نکال دیتے ہیں، لیکن لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر کبھی اللہ پر قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم یہ ہوگا تو ہو کر رہے. اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بڑا کھڑا ہوتا ہے، مخلص اللہ کے ساتھ. وہیں جہاں یہ بات ہو رہی تھی میں نے محمد ابن منکدر کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا، جو مسجد میں شباشی کر رہا ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، اور اپنے سے آگے اسے کسی اور کی فرفراہٹ محسوس ہوئی، گویا کوئی اور بھی ہے جو مسجد میں نوافل ادا کر رہے. وہ جب دفل پڑ چکا تو دعا کرتا ہے کہ اللہم انا عبادک خرجوا یستسقون، اے اللہ تیرے بندے اس علاقے کے، اس علاقے کا حاکم، اس علاقے کے بندے نکلے استسقاء کی دعا کے لیے، مجھ سے بارش مانگنے کے لیے. وہ دعائیں کرتے رہے، فلم تسقهم، تو نے ان کی دعا قبول نہیں کی اور تو نے ان کو پانی نہیں دیا. وہ دعائیں مانگ رہے تو پانی نہیں دے رہا. یا اللہ آج میں تجھ سے کہتا ہوں کہ پانی دے دے. محمد ابن منکدر کا بیان ہے کہ وہ دعا مانگ رہا ہے اور باہر بارش برس رہی. اچھا اتنی جلدی قبولیت یا اجابت، کیا اس کی بنیاد ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ایک کام کتنا جلدی کرا لیا، کیسے اللہ کو منا لیا؟ نماز پڑھتا رہا، دعائیں مانگتا رہا، حتیٰ کہ فجر شروع ہو گئی. فجر شروع ہوتے ہی دو سنتیں پڑھیں اور مسجد سے باہر چلا گیا. مسجد میں نہیں بیٹھا تاکہ اب لوگ آنا شروع ہوں گے اور اپنے سے پہلے اس کو دیکھیں گے تو سوچیں گے بڑا نیک آدمی ہے, ریاکاری پیدا ہو سکتی ہے, لیکن یہ تو سچا اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر چکے. اسے لوگوں کی پرواہ نہیں کہ لوگ توبہ کریں, لوگ تعریفیں کریں, نہیں, تعلق باللہ یہ ہے اساس. باہر نکل گئے گمنا, جب جماعت کا وقت ہو گیا پھر مسجد میں آ گیا, صف میں شامل ہوا, نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے گھر جانے لگے. محمد ابن منکدر اس کا پیچھا کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا روشنی میں تو وہ سیاہ خام غلام تھا, اور جہاں وہ گیا جب اس مقام پر پہنچا تو معلوم ہوا وہ موچی تھا, لوگوں کے جوتے سیتا تھا اور لوگوں کے جوتے جوڑتا تھا. میں پاس بیٹھ گیا, سلام کیا اس کو, رات کے واقعے کا بتلایا کہ رات میں بھی وہاں موجود تھا, اللہ نے تمہاری دعا کس قدر جلدی قبول کر لی, مجھے تم سے اللہ کے لیے محبت ہو گئی, اس محبت کو مزید مستحکم کرنے کے تمہارے پاس آ گیا, مجھے تم سے اللہ کے لیے محبت. تھوڑی دیر بعد ہوئی, محمد بن منکدر واپس آ گئے, اگلی رات کو پھر مسجد میں تہجد پڑھنے کے لیے چلے گئے, اس کا انتظار کر رہے ہیں مگر وہ نہ آیا, نماز ہو گئی مگر وہ نہ آیا. آخر نماز کے بعد ان کو تشویش ہوئی کہ شاید وہ بیمار ہو, جب وہاں پہنچے اس کی خبر گیری کے لیے پاس کے لوگوں نے بتایا کہ کل جب آپ مل کر گئے تو آپ کے جاتے ہی جو اس کا مختصر سا سامان تھا اس نے وہ سمیٹا اور وہاں سے چلا گیا. کہ میرا وہ معاملہ, میرا وہ تعلق باللہ جو اللہ کے لیے خالص تھا, اللہ ہی کے لیے تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اس کو جانے, اس کو لوگوں نے جان لیا, اب یہاں نہیں رہ سکتا. یہ تعلق باللہ, اللہ کے ساتھ ایسا تعلق, اس میں بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی, لیکن اگر یہ تعلق باللہ حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے جو چاہے منگوا لو, پھر یہ کامیابیاں, اقامت دین کا راستہ, اللہ کی توحید کی اقامت اور اس زمین کی تمکین, اللہ تعالیٰ ہر چیز عطا فرما دیتا. مگر آج ہم ریاکاری کے خوگر کوئی کام کرتے ہیں, چاہے وہ رات کی تاریکی میں کیوں نہ ہو, چاہتے ہیں کہ دنیا جان لے, اور کوئی کام نہ بھی کریں تو چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہماری طرف منسوب ہو جائے. یہ ریاکاری, یہ دکھلاوے, اللہ تعالیٰ ایسے عمل کہاں قبول کرتا ہے, ایسے لوگوں کی اللہ کے ہاں کہاں پذیر آئی ہے. وہ تو قیامت کا دن ہوگا, بڑے بڑے سخی, بڑے بڑے شہید اور بڑے بڑے علامہ اور فہامے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. اللہ تعالیٰ ایک ہی آرڈر کے ساتھ فرشتوں کو کہے گا ان سب کو اٹھا لو اور جہنم میں الٹا کر کے پھینکو. کہاں گیا یہ علم, کہاں گئی یہ شہادتیں اور یہ جہاد, کہاں گیا یہ خرچہ, یہ نفقہ, یہ زکاتیں اور صدقے؟ ریاکاروں, دکھلاوے کی خاطر کام کرنے والوں, تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں تھا, تمہاری امیدوں کے تانے والے دنیا داروں کے ساتھ تھے. تم دنیا کی چوتراہ پہ چاہتے تھے, ایک ایک نام پر, دین کے ایک ایک شعبے پر جماعتیں قائم کر لیتے ہو, کوئی تبلیغ کے نام پر, کوئی جہاد کے نام پر. کوئی سلفی منہج ہے تمہارے اندر؟ کوئی صحابہ کی سوچ ہے؟ اللہ کے پیغمبر کا منہج ہے؟ یہ سب کچھ جو ہے چوتراہٹ کی بھوک اور عہدے کی حرص کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ کا خوف کرو, تعلق باللہ. اتنی پسندیدہ جماعت, اتنا مقدس منہج, اگر صحیح معنی میں اس کے ساتھ وفاداری ہوتی تو آج بلکہ ہر دور کی طرح زمین کی سیاست کے مالک اہل حدیث ہوتے. اپنا دور ماضی یاد کرو اور اپنے رفتہ حالات کو سوچو اور غور و فکر کرو, ہمارے سلف صالحین کیا تھے اور ہم کیا تھے. عبداللہ ابن مبارک ایک جہاد میں شریک ہیں اور کفار کے لشکر سے ایک شخص مبارزت کرتا ہے, مسلمانوں کو اوپن چیلنج دیتا ہے کہ کوئی مجھ سے لڑنے والا ہے تو آ جائے. ایک مسلمان اس کے مقابلے پر نکلا لیکن اس پر غالب آ گیا, اس نے اسے شہید کر دیا, اس نے پھر چیلنج دیا, دوسرا نکلا وہ اس پر بھی غالب آ گیا, اسے بھی شہید کر دیا, حتیٰ کسی طرح 6 نوجوانوں کو شہید کر چکا. عبداللہ ابن مبارک نے یہ سارا منظر دیکھا ہوا تھا, اپنا کپڑا پوری طرح چہرے پر لپیٹ لیا تاکہ دکھائی نہ دوں کسی کو, اور اپنے ساتھی سے کہہ دیا کہ اب میں جاؤں گا, اگر شہید ہو گیا تو ٹھیک ہے اور اگر میں نے کچھ کر لیا تو میں اپنے آپ کو چھپا کر جا رہا ہوں, تم میری یہ نیکی کسی کو بتاؤ گے نہیں. یہ تعلق باللہ ہے. جہاد کا میدان جہاں لوگ چاہتے ہیں کہ داستانیں بنے, لیکن جو ہمارے سلف صالحین تھے یہ ان کا تعلق باللہ ہے, ہر نیکی وہ چاہتے تھے کہ کسی کو دکھائی نہ دے سوائے اللہ کی ذات. صحابہ کرام میدان جہاد میں جاتے دعائیں مانگتے ہوئے کہ یا اللہ آج میدان جہاد میں کسی ایسے کونے میں شہادت کی موت دے دینا جہاں دیکھنے والی کوئی نگاہ نہ ہو. عبداللہ چلے گئے, اس سے مقابلہ کیا, سخت مقابلہ ہوا, بالآخر اسلام کا یہ سپاہی اس طاغوت پر غالب آ گیا اور اس کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دی. کفار نے جب یہ دیکھا کہ ہمارا سب سے بڑا پہلوان زیر ہو چکا ہے تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے, میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. ایک سپاہی کے کارنامے نے عالم کفر میں تہلکہ مچا دیا اور وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے, شکست خوردہ ہو گئے. کردار جو ہے وہ ایک سپاہی کے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کردار کی بھنت بھی کسی کو معلوم نہ ہو. اس کے دوست نے عبداللہ کی وفات کے بعد یہ واقعہ بیان کیا. یہ ہے تعلق باللہ, اللہ کے ساتھ صحیح معنی میں یاری قائم کرنے والے, صحیح معنی میں دوستی قائم کرنے والے, اللہ کے ساتھ پوری صلح کرنے والے. آج اگر ان بنیادوں کو اپنا لیں, ان بنیادوں کو قبول کر لیں تو یاد رکھیے آگے چل کر اللہ رب العزت ضرور کامیابی دے گا. جو راستے ہم نے بنا لیے کہ اس گندی سیاست میں ملوث ہوں, اسمبلیوں میں پہنچیں, سینٹ میں پہنچیں, اس طریقے سے اسلام کا کام کریں گے, تو میرے دوست اور بھائیوں 50 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں اسمبلیاں بھی ہیں, سینٹ بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن انہوں نے اسلام کے حوالے سے کوئی ایک تنکے کے برابر بھی کام کیا ہو تو بتایا جائے. اس لیے کام ہو ہی نہیں سکتا. کام کا طریقہ وہی ہے جو آسمان سے اترا. جب تک وہ طریقہ نہیں ہوگا, وہ بنیادیں نہیں ہوں گی, قرآن و حدیث کا تمسک نہیں ہوگا, سچی اور کھری نمازیں نہیں ہوگی, اللہ کے پیغمبر کی سنت کی اتباع نہیں ہوگی, حقیقی تعلق باللہ نہیں ہوگا, سچی توبہ نہیں ہوگی, انابت اللہ نہیں ہوگا, اس وقت تک کامیابی کا کوئی امکان اور کوئی تصور نہیں. اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق دے. یا اللہ ہم جو صحیح معنی میں اس زمین کے وارث ہیں, یا اللہ ہمیں اپنے منحج کو پہچاننے کی توفیق دے دے, اپنے عقیدے کے فہم کی توفیق دے دے. یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہمارا سچا تعلق قائم کر لے. یا اللہ ہم گناہگار ہیں, بڑے خطاکار ہیں, اس تعلق میں بڑی دراریں قائم ہو چکی ہیں. اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے, ہمارے دین کو ایمان پر, اپنے پیغمبر کی محبت پر, اپنے پیغمبر کی سنت پر قائم رکھ. اور اے اللہ ہمیں یہ توفیق دے اس ملک کی حفاظت کی. یا اللہ اس ملک میں اسلامی نظام قائم کرنے کی, توحید اور سنت کے نظام کو قائم کرنے کی. اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, تو ہر چیز پر قادر ہے. ہم غریبوں کو, ہم محتاجوں کو اے اللہ یہ توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.